چاہیے اس کو پاک سمجھنا کافی ہے اور زیادہ شک میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ تین طریقے کیا ہیں؟ نمبر ایک علم. اس یہ جو پہلا مسئلہ بتایا جا رہا ہے اس مسئلے میں میں شریعت کی اپنی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں جو عربی میں ہیں, پھر ان کی تفسیر اور تشریح ہوگی. ایک مقصد یہ بھی ہے اس درس کا کے بعد ایسے الفاظ جو بہت کثرت سے علماء کی زبان سے آ جاتے ہیں یا سبھی کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان سے بھی آپ کے کان معلوم ہو جائے. تو تین طریقے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی نجاست کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک علم, نمبر دو صاحب یقین, اور نمبر تین بینۂ شرعی. یہ تین طریقے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے. اب ان تین کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد ہر ایک سے متعلقہ مسائل. نمبر ایک علم. علم کو فقہ میں کبھی یقین بھی کہا جاتا ہے, کبھی وجدان بھی کہا جاتا ہے. وجدان ہمارے اردو زبان میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے, مگر ذرا یہ گاڑی یا مشکل اردو سمجھی جاتی ہے. تو پہلا طریقہ ہے یقین, جس کو علم بھی کہہ سکتے ہیں وجدان بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ کو کسی چیز کی نجس ہونے کا یقین ہو جائے. نمبر دو صاحب ید. ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو. صاحب ید یعنی ہاتھ والا. ہاتھ والے سے مطلب ہے کہ چیز جس کے اختیار میں ہو. وہ آدمی اگر آ کر کہہ دے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. اور نمبر تین ہے بینۂ شرعی. بینۂ کے معنی عربی میں ہے گواہ, اور شرعی معنی وہ گواہ کے جس کو شریعت گواہ سمجھتی ہے. ہر آدمی کی گواہی کو شریعت اہمیت نہیں دیتی. تو تیسرا طریقہ شرعی گواہ, وہ گواہ کے جو شریعت کے معیار پہ پورا اترتا ہے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ بولا چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کی بات کو ہم مان لیں گے. اب یہ جو تین چیزیں اسلام نے یہاں پہ بتائیں, ان میں سے ہر ایک کی کچھ تفصیل بھی ہے اور اس کو سمجھے بغیر مسئلے کا واضح ہونا بڑا مشکل ہے. سب سے پہلی چیز بتائی اسلام نے کہ یقین یا علم, یعنی کسی بھی چیز کی نجاست کا پتہ چلتا ہے ہمیں پہلے طریقے سے, جب ہمیں یقین ہو جائے کہ کھلا چیز نجس ہو گئی ہے. یقین کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے. یقین کے لیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی, بلکہ پابندی لگانا بیکار بھی تھا, اس لیے کہ یقین یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں 100% کوئی خیال دل میں آ جانا کہ بات ایسی ہی ہے, کوئی گنجائش ہی نہ ہو شک کی, کوئی گنجائش ہی نہ ہو شبہ کی. یقین کہتے ہیں اسے, یقین خود بخود آ جاتا ہے. اگر کبھی کسی چیز سے آپ کو یقین ہو رہا ہو تو آپ اسے روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے ہیں, اس لیے اسلام اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں بتاتا. تو بہرحال پہلی چیز یہ ہو گئی کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ فلاں پاک چیز نجس ہو گئی ہے, میرا پاؤں یا میرے کپڑے یا زمین یا قرآن, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ چیز نجس ہو گئی ہے, چاہے یقین کسی بھی طریقے سے ہو. عام طور پر یقین ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز نجس ہو رہی ہے, یہ آپ کا یقین ہے, کام آ جائے گا اور آپ کی یہ بات مان لی جائے گی اور اس کو نجس مانا جائے گا. اگر یقین نہ ہو, یقین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو شک ہوتا ہے, انسان کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے, یا ظن ہوتا. ظن کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو گئی کہ آدھے سے زیادہ خیال, یعنی آج کل کی اصطلاح میں 51% 51% سے زیادہ, اس سے لے کر 99% تک کسی چیز کے بارے میں خیال ہونا, یا پرانے بزرگوں کی اصطلاح میں روپے میں 9 آنے سے لے کر روپے میں 15 آنے تک کسی چیز کے بارے میں خیال ہونا, کے بات ایسی ہے. روپے میں 16 آنے کسی چیز کے بارے میں خیال ہو تو یقین کہتے ہیں, اور اس سے کم ہو تو اسے زن کہتے ہیں. تو زن بھی اگر ہو جائے کہ کھلا چیز نجس ہے تو یہ زن بالکل بیکار ہے, اس کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے. یعنی جب تک بھی یقین نہ ہو آپ اس چیز کو پاک سمجھتے رہیں گے, اس کو نجس سمجھ کر اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ جو زن آپ کے دل میں ہے وہ اچھا خاصا, یعنی کافی حد تک ذہن فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہوگی ہی, جو میں نے مثال دی تھی کہ دودھ وغیرہ یا مختلف قسم کی چیزیں جو دیہاتوں میں یا ان لوگوں کے ہاتھ سے بنتی ہے کہ جسے جنہیں نجاست طہارت کا یا پتہ نہیں ہوتا یا ان کو کوئی اس کا خیال ہی نہیں ہوتا, وہ لوگ جس چیز بنائے تو کافی حد تک دن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں انہوں نے کیا احتیاط کی ہوگی, مگر اس کے باوجود جب تک یقین نہ ہو جائے اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا. یا اجتماعات میں ایسے مقامات جہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں اور ایک ساتھ اٹھ سے بیٹھتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے نجاست پہنچ گئی ہوگی, لیکن وہ نجاست مجھ تک آئی یا نہیں آئی اس کے بارے میں ڈر ہو رہا ہے. جیسے ہوٹل ہے, اب یہ معلوم ہے کہ یہاں سینکڑوں آدمی آتے ہیں, پاک بھی آتے ہیں, نجس بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, کافر بھی آتے ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی کافر بھی آیا ہوگا, نجاست اس ہوٹل میں داخل ہو گئی ہے. لیکن جو کھانا میرے سامنے آ رہا ہے, جو پلیٹ میرے سامنے ہے, جو گلاس میرے سامنے ہے, یہ بھی نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا؟ اب یہ دیکھ کر کہ یہاں آنے والوں میں غیر مسلم بھی ہیں, کافی حد تک یہ خیال ہوگا کہ کون ہوٹل چلانے والے, عام طور پر کون ایسا ہے کہ اتنی احتیاط کرتا ہو کہ پاک کر کے دیتا ہو چیز, جو آیا اس نے اسی انداز سے بغیر احتیاط کے ایک کی چیز دوسرے کو اور ایک کی پلیٹ دوسرے کو اور ایک کا گلاس دوسرے صاحب کو دے دیا, یہ معلوم بھی ہے. لیکن جو آپ کے سامنے گلاس آیا, جو پانی آپ کے سامنے آیا, جو پلیٹ آپ کے سامنے آئی, جب تک کہ اس کے بارے میں یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھا جائے گا. اگر یہ زن ہو رہا ہے اور خاصا زن ہو رہا کہ لاپرواہ مالک ہے اس ہوٹل کا, یہ ٹھیلے والے یا ٹھیلا والا جو چھوڑے دے رہا ہے یا کوئی اور چیز دے رہا ہے, لاپرواہ قسم کا آدمی اس کے پاس آئے بھی ہوں گے غیر مسلم, تو اس نے کیا احتیاط کی ہوگی؟ مگر اس کے باوجود اس کی پلیٹ, اس کا برتن, اس کا کھانا سب پاک ہے, جب تک کہ آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ میرے سامنے آنے والی چیز نجس ہے. تو بہرحال اس مسئلے پر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بار بار یہ مسئلہ آ چکا ہے. یہ تو صرف اس لیے میں نے بتایا کہ اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. اب تیسرا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ ہاں ایک آدمی اسلام میں ایسا ہے, اسلام کے نگاہ میں ہمارے معاشرے ایک آدمی ایسا کہ جس کا یقین جو ہے وہ بیکار مانا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں وقفوازی. تو جملہ یہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں علماء کے قلم سے کہ وقفوازی آدمی کا یقین نجاست کے بارے میں بھی بیکار ہے, طہارت کے بارے میں بھی بیکار ہے. بس یہ جملہ آتا ہے, اس کی تھوڑی تشریح کر دی جائے. وقفوازی اس آدمی کو کہتے ہیں جو ذہنی مریض ہو جائے نجاست کے معاملے میں یا طہارت کے معاملے میں, یعنی اسے ہر چیز کی نجاست کا فوراً یقین ہو جاتا ہے یا اتنا زیادہ شک ہو جاتا ہے اسے ہر چیز کے بارے میں کہ یہ نجس ہو گئی ہوگی, ذرا چیز پڑی, ذرا گھر سے گزرا, ذرا اس کا کپڑا زمین پہ لگا اور اسے کٹ سے یہ یقین ہو گیا کہ میں نجس ہو گیا ہوں, یا یہ کہ اتنا شک ہو گیا کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کا دل نہیں مانتا ہے. یہ وسواسی ایک بیماری ہے, ذہنی بیماری, نفسیاتی بیماری. یا طہارت کے بارے میں بھی یہی چیز کہ وہ پاک کر رہا ہے کپڑے کو, پانی بھی اس کے سامنے ہے, قربانی بھی سامنے ہے, ڈال بھی رہا ہے, نچوڑ بھی رہا, مگر اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ پاک ہو گیا, اور پاک کر لو اور پاک کر لو, شاید نجاست رہ گئی ہو. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے, اس کے بارے میں پوری تقریر بھی ہو چکی تھی ایک دفعہ, یہ وسواس کی کیفیت کہلاتی ہے, اور ایسا آدمی وسواسی کہلاتا ہے. اب اس کے بارے میں اسلام کا مسئلہ یہ کہ باقی تو آپ نے سنا کہ دنیا میں جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے اس کو وہ نجس مانے گا, یا اس سے پہلے مسئلہ آ گیا کہ اگر کوئی چیز آپ پاک کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے صحیح طریقے سے پاک کر لیا ہے اس چیز کو, وہ پاک مانی جائے گی. یقین کی اہمیت ہے اسلام میں, مگر وسواسی آدمی کا یقین بالکل بیکار ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وسواسی آدمی اگر پورے یقین سے بھی آ کر آپ سے کہہ دے کہ فلاں چیز نجس ہے, آپ اس کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی اگر آ کر یقین سے کہہ دے تو اس کی بات کی ایک اہمیت ہے. لیکن ایک وسواسی آدمی, ایک شکی آدمی, ذرا ذرا سی بات سے نجاست کے بارے میں یقین کر لینے والا, وہ اگر آ کر کسی سے کہے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے, میں نے آپ سے دیکھا, میں قسم کھاتا ہوں, مجھے یقین ہے, تو اس آدمی کی یہ بات بالکل بیکار ہے، کیونکہ وسواسی آدمی کا یقین اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور اسی طریقے سے خود اس کے لیے مسئلہ کہ جب وہ کسی چیز کو پاک کر رہا ہو، تو ہم سب کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جب نجس چیز کو پاک کرو تو اتنا پاک کرو کہ دل کو یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ چیز پاک ہو گئی. وسواسی کے لیے ہے کہ نہیں، اتنا تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کا پانی بحر الساحل کو اگر لے آئے کپڑا پاک کرنے کے لیے، تب بھی یقین ہونا مشکل ہے، پھر بھی اس کے دل میں شک رہے گا. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ذرا سا یہ خیال آ جائے کہ شاید یہ کپڑا پاک ہو گیا تو اسے پاک مان لو. تو جملہ اب یہ ہوا یہاں پہ کہ یقین، یعنی جب نجاست کا یقین ہو جائے تو انسان کو اس چیز کو نجس ماننا پڑے گا. صرف وسواسی یا شکی آدمی کا یقین بالکل بیکار ہے. اب یہ تین باتیں ہوں. چوتھی بات اس سلسلے میں اور سن لیجیے، اور اس کے بعد یہ پہلی چیز مکمل ہو جائے گی کہ اسلام نے کہا کہ یقین اگر ہو جائے نجاست کا تو اس چیز کو نجس مانو. اب یقین کی دو قسمیں ہیں، یہ بحث بھی بیان کی جا چکی ہے اس لیے مختصراً کہوں گا. ایک کو کہتے ہیں تفصیلی یقین یا معین یقین، کہ مثلاً یہ شیروانی ہے اس کے بارے میں یقین ہوا کہ نجس ہو گیا، ہاتھ ہے اس کے بارے میں یقین ہوا کہ یہ نجس ہو گیا. اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے تفصیلی یقین. یقین بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے کہ کیا چیز یقین نجس ہوئی. اور ایک آتا ہے اجمالی یقین، علم اجمالی یا اجمالی یقین. اجمالی یقین کے معنی کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ ایک چیز نجس ہوئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے. البتہ یہ یقین ہے کہ ان چند چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. مثلا یہ یقین ہے کہ میرا ہاتھ نجس ہوا ہے، یہ تو یقین، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ یاد نہیں رہا کہ یہ والا ہاتھ نجس ہوا ہے جو سیدھا ہے یا یہ الٹا ہاتھ نجس ہوا ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہاتھ نجس ہے. یا مثلا دو گلاس سامنے رکھتے ہیں، یہ یقین ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہوا ہے. اب یہ یاد نہیں رہا کہ وہ یہ والا ہے جو دائیں طرف بائیں طرف رکھا ہے یا وہ والا گلاس ہے جو دائیں طرف رکھا ہے. یہ یقین ہے کہ جو میرے پاس رومال ہے ان میں سے ایک نجس ہو گیا، مگر وہ سوف والا نجس ہوا یا سفید والا نجس ہوا یا کالا والا نجس ہوا، یہ یاد نہیں. البتہ یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہوا ہے، اس کے بارے میں بالکل یقین. تو ایسے یقین کو بھی اسلام اہمیت دیتا کہ جب یقین ہو جائے نجاست کا، لیکن جس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ نجس ہوئی، وہ دو تین چیزوں میں مل گئی، تو یہ تو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن وہ خاص چیز کون سی ہے تفصیل نہیں معلوم. اسلام کہتا ہے اس یقین کی بھی اہمیت ہے، اور جس طرح اس کی اہمیت ہے اس میں یہ مسئلہ کہ ان سب چیزوں کو نجس سمجھنا پڑے گا کہ جن میں سے کسی ایک کوئی ایک نجس ہے. مثلا پانچ گلاسوں میں سے ایک نجس ہے، وہ ایک نجس باقی چار پانچ گلاسوں میں مل گیا. اب کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ان پانچ میں سے ایک تو ہے نجس، اس لیے آپ ان پانچوں کو نجس سمجھ کر ان پانچوں سے دوری اختیار کریں گے. تو جب کسی چیز کی نجاست کا یقین ہو جائے تو اس کو نجس ماننا پڑے گا، چاہے یقین تفصیلی طور پر ہو کہ یہی فلا چیز نجس ہے، یا یقین اجمالی طور پر ہو کہ چار پانچ چیزوں کے بارے میں معلوم ہے ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو ان سب پانچ کی پانچ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بس اس میں صرف ایک شرط آتی، وہ یہ کہ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب وہ سب چیزیں آپ کی، آپ کے استعمال میں ہوں، آپ کو ان کی ضرورت پڑے. لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ یقین اس طرح ہوا کہ آدھے کا تعلق آپ سے ہے، آدھے کا تعلق دوسرے سے ہے، تو وہ یقین بالکل بیکار ہے. مثلاً یہ یقین ہو گیا مجھے کہ ایک قمیض نجس ہو گئی ہے، اور وہ جو نجس قمیض ہے وہ میری پانچ قمیضوں میں مل گئی، یہ معلوم نہیں کہ ان پانچوں میں سے کون سی نجس ہے، پانچوں کو نجس سمجھ کے چھوڑ دینا پڑے گا، یا ان سب کو پاک کرو یا یہ کہ ان سے دوری اختیار کرو. لیکن اگر مسئلہ یہ کہ ایک قمیض میری ہے، میرے دوست کی، دونوں ایک ہی جگہ رکھی ہوئی تھی، اور اتفاق سے ان میں سے ایک پہ نجاست گر گئی، اب یہ یقین ہے کہ ان دو میں سے ایک نجس ہے، یہ نہیں معلوم کہ میری والی یا میرے دوست والی. اس صورت میں یقین تو ہے کہ دو میں سے ایک نجس ہے، مگر کیونکہ ایک چیز کا تعلق مجھ سے، دوسری کا تعلق مجھ سے نہیں، اس لیے میں اپنی چیز کو پاک سمجھ سکتا ہوں. اور اگر دونوں قمیضیں میری ہوتی، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں معلوم ہوتا کہ نجس ہو گئی ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ہے تو دونوں کو نجس سمجھنا پڑتا. خیر اس سے زیادہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نجاست کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کسی چیز کی نجاست کا. نمبر دو, دوسرا طریقہ صاحب الید, ہاتھ والا, یعنی وہ چیز جس کے ہاتھ میں, وہ اگر آ کر کہہ دے کہ بولا چیز نجس ہے جو اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا اور اس چیز کو ہم نجس سمجھیں گے. یعنی ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہے, مثلا ایک کپڑا ہے, ہمارا کپڑا, ہم نے آ کر کسی سے کہا کہ یہ نجس ہو گیا تو چونکہ کپڑے کے ہم مالک ہیں اس لیے ہم کہلائیں گے صاحب الید, کپڑا ہمارے اختیار میں, اس کو نجس مان لیا جائے گا. یا یہ کہ یا تو ہم مالک ہوں, یعنی انسان کے اختیار میں جب کوئی چیز چلی جائے تو جس کے اختیار میں ہے اس کی بات مانی جائے گی, چاہے وہ اس چیز کا مالک ہو جیسے آپ نے سنا, یا وہ اس چیز کا کرایہ دار ہو. مثلاً کرائے پہ گاڑی دی کسی کو, کرائے پہ مکان دیا کسی کو, اب جتنے عرصے یہ چیز اس کے پاس رہے گی اتنے عرصے تک اس چیز کی نجاست کے بارے میں اسی کرایہ دار کی بات مانی جائے گی. یعنی یہ میں نے اس لیے کہا کہ مالک ہونا ضروری نہیں, چیز ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے. چاہے ہم اس کے مالک ہوں تب بھی ہماری بات کی اہمیت ہے اسلام میں, چاہے کرایہ دار ہوں, مالک کوئی اور مگر اس نے ہم کو دی ہوئی ہے, تو جتنے عرصے ہم کو دی ہوئی ہے اتنے عرصے نجاست کے بارے میں ہماری بات چلے گی اس کی بات نہیں چلے گی کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یا بطور امانت ہمارے پاس آئی ہو, امانت دے دیتے لوگ دو دن کے لیے, ہم استعمال کے لیے برتن مانگ کے لائے اپنے پڑوسی سے, اب دو دن تک یہ برتن ہمارے پاس ہے بطور امانت, اس کی نجاست کے بارے میں اگر ہم کچھ کہہ دیں تو اس پڑوسی کو بھی ماننا پڑے گا جو اس چیز کا مالک ہے. یا یہ کہ یہ جو میں نے مثال دی, یہ آریہ کی دی, یعنی کسی کو آریتن کوئی چیز دینا, ادھار کوئی چیز دینا. یا امانت کی مثال لے لے, اگر ایک ہم جا رہے تھے چند دنوں کے لیے باہر, بطور امانت زیور رکھوا کر گئی ایک عورت دوسرے رشتے دار کے پاس, اس کو ادھار نہیں دیا, امانت کے طور پہ رکھ کے دیا, لیکن اس عرصے میں جب تک کہ امانت اس عورت کے پاس ہے, اس رشتے دار کے پاس, وہ اگر بعد میں گواہی دیں کہ یہ چیز نجیس ہے تو اس کی بات ماننا پڑے. حتیٰ یہ کہ اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر انسان غلط طریقے سے کسی چیز پہ قبضہ کر لے تو وہ گناہگار ہے, مگر نجاست و طہارت کے بارے میں اس کی بات مان لی جائے گی. مثلاً ہم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, بس کسی کے کپڑے کو غصب کر لیا, کسی کی گاڑی کو چھین لیا, کسی کی کتاب کو چورا لیا, اب یہ جو چیز ہمارے پاس آ گئی یہ حرام طریقے سے آئی, جتنے عرصے ہمارے پاس رہے گی حرام ہے, لیکن اگر اس دوران ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کپڑا نجس ہو گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس چیز کے مالک بھی نہیں ہیں, حرام طریقے سے چیز ہم نے لی, پھر بھی کیونکہ ہے تو ہمارے پاس, غلط طریقے سے قبضہ کرنے کا گناہ اپنے مقام پر ہے, لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ یہ گاڑی نجس ہے یا یہ مکان نجس ہے تو ہماری بات مان لی جائے گی. تو دوسرا طریقہ ہے نجاست میں صاحب عزت, جس کے اختیار میں کوئی چیز دی جاتی کچھ عرصے کے لیے, جب وہ اس کا مالک ہوتا ہے ہمیشہ سے, وہ اگر کہہ دے اپنی چیز کے بارے میں کہ یہ نجس ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا. اس میں فرق نہیں, جس نے اس چیز کو لیا ہے, جو اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے, وہ ایک ہی آدمی, وہ آ کر کہہ دے کہ بلا چیز نجیس ہے, دو آدمی نہیں, اس کی بات کو ہم مانیں گے, چاہے اس کی بات پر ہم کو یقین آئے, زن ہو, شک ہو, شک بھی ہے پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا, مگر جو کہ وہ چیز اس کی ہے, چیز کا مالک یا چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا, اگر اس کی بات پہ ہم کو یقین بھی نہ آئے تب بھی اس کی بات ماننا پڑے گی اور اس کو نجیس کہنا پڑے گا, اسے نجیس سمجھنا پڑے گا. اور یہ بھی فرق نہیں کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ بلا چیز نجیس ہے یا بات ہے, چاہے وہ عادل ہو یا فاسق, فاسق آدمی, گناہگار آدمی, لیکن اگر کہتے ہیں کہ جو چیز میرے گھر میں ہے یہ نجیس, آپ دوستوں کے یہاں جاتے ہیں, رشتے داروں کے یہاں جاتے ہیں, جاننے والوں کے یہاں جاتے ہیں, اب ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی مسائل صفا کو جانتا ہو, آپ کہیں کسی کے ہاتھ میں کہا نہیں نہیں یہاں نہ بیٹھنا یہ نجیس, اگر وہ وسواسی آدمی ہے تو بات الگ, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے فقہ کے معاملے میں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کہہ دے کہ یہ چیز نجیس ہے, آپ کو اس کی بات پہ شک بھی ہو رہا ہو تو اس کی بات ماننا پڑے گی. ہاں اگر آپ کو توفیق صحیح یقین ہو جائے کہ یہ غلط بات کہہ رہا تب تو بات الگ ہے, لیکن اگر شک ہو رہا کہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ میرا برتن نجیس ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ نجاست کیا ہے, اسلام میں طہارت کیا ہے, یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں, پھر بھی اس کی بات ماننا پڑے گی. یا یہ کہ جس کے گھر آپ گئے ضروری تو نہیں کہ وہ عادل فاسق, اگر فاسق بھی ہے گناہگار بھی ہے لیکن کہہ دے کہ میری چیز نجیس ہے, آپ کو اس کی چیز نجیس سمجھنا پڑے گی. ایک مسئلہ البتہ علماء میں اختلاف ہے کہ کیا نجاست و طہارت کے بارے میں اگر کافر کہہ دے جبکہ وہ صاحب عزت ہو اپنی چیز کے بارے میں کہ نجیس ہے, اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ ایک مسئلہ علماء میں کافی زیر بحث آتا. لیکن اس اختلاف سے پس نظر موجودہ مراجع کے نزدیک صاحب عزت یعنی جس کے ہاتھ میں چیز اگر وہ مسلمان ہو تب بھی اس کی بات مانی جائے گی, اگر وہ ہندو ہے یعنی غیر مسلم ہے یعنی کافر, وہ اگر کہہ دے کہ نہیں فلاں چیز کو ہاتھ میں لگانا یہ نجیس, تو اس کی بات کافر کی بات بھی اس مسئلے میں مان لی جائے گی اگر وہ نجاست کی خبر دے. کیونکہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ کافروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ مثلا مسلمان کن چیزوں کو نجیس سمجھتے ہیں, کن سے پرہیز کرتے ہیں, اور جب آپس کے تعلقات اچھے تھے, محبت تھی, تو ہندوستان میں کثرت سے یہ نظر آتا تھا کہ پڑھے لکھے ہندو حضرات بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ فلاں چیز کو آپ استعمال نہ کریں, فلاں جگہ پر نہ بیٹھیں, یہ نجیس ہے آپ کے اعتبار سے. تو بہرحال مسئلہ یہ کہ چیز کا جو مالک یا جس کے ہاتھ میں وہ چیز, وہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نجیس ہے, تو اگر سے وہ اکیلا ایک آدمی ہو, فاسق بھی ہو, کافر بھی ہو, تب بھی اس کی چیز کو نجیس مانا جائے گا, اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. البتہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کافر کے بعد, ایک اور بچے کا مسئلہ. بچہ اگر کبھی کہہ دے, آپ کسی کے گھر میں گئے, وہ آدمی تو نہیں تھا, اس کا بچہ ہے یا چھوٹا بھائی, اس نے کہہ دیا کہ فلاں صوفہ یا فلاں بستر نجیس ہے, اس کی بات چلے گی یا نہیں چلے گی اسلام میں؟ بچے کی بات کی اہمیت ہے یا نہیں نجاست کے بارے میں؟ اگر بچہ صاحب عزت ہے, یہ جو مثال میں نے دی ہے تو مثال غلط تھی, صرف سمجھانے کے لیے دی تھی, کیونکہ بچہ عام طور پر جو ہمارے یہاں کا ماحول, اس میں بچہ مکان کا مالک نہیں ہوتا یا فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا, لیکن اپنے گلاس کا مالک ہوتا. والدین نے اس کو خرید کے گلاس دیا کہ لو اس میں تم پانی پیا کرو, آپ گئے اس کے گھر میں, آپ نے پانی پینا چاہا, اس نے کہا نہیں یہ نجیس ہو گیا, کیا بچے کی یہ بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ بچے کی گواہی اس معاملے میں چلے گی یا نہیں چلے گی؟ یہ گواہی نہیں, یہ صاحب عزت کا معاملہ, کہ جو چیز بچے کے ہاتھ میں اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں اور بچہ کہہ دے تو کیا اس وقت میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بچہ اگر غیر ممجد, یہ بات میں یہاں پھر بتا دوں کہ بچوں کی اسلام نے تین قسمیں کی. بچے سے ہماری مراد ہے جو بالغ نہ ہوا ہو, یہ بچے سے مطلب ہے شریعت میں نابالغ. نابالغ کی تین قسمیں کی ہیں اسلام. ایک کو کہتے ہیں غیر ممجد, امیت کے معنی تمیز کا, جو اچھائی برائی کو سمجھ سکتا اور جو ابھی اس عمر پہ نہیں پہنچا وہ کہلاتا ہے غیر ممیت. غیر ممیت معنی اتنا چھوٹا بچہ کہ جس میں ابھی اپنی اچھائی اور برائی کا شعور یا سمجھ پیدا نہیں ہوئی, 2 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ, غیر ممیت جو سمجھ ہی نہیں سکتا صحیح کیا ہے غلط کیا, جو اس کو ہٹا دیا گیا اس نے بتا دیا, جو اس نے سن لیا اپنی زبان سے کہہ دیا, خود اس کا اپنے ذہن پہ ابھی کوئی قابو نہیں. یہ بچے کی پہلی قسم. بچے کی دوسری قسم اسلام میں ہے ممیز. ممیز کے معنی ایسا بچہ جو تمیزدار ہو گیا, اچھائی اور برائی کو سمجھ لیتا ہے. یہ جیسے 8 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ. اور تیسری قسم ہے اسلام میں مراہق. یہ لفظ اردو کتابوں میں نہیں آتا, اس اعتبار سے زیادہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا, لیکن مراہق کے معنی ہے وہ بچہ جو بالغ ہونے کے بالکل قریب قریب ہے. سمجھدار تو سمجھدار وہ بالکل, یعنی اس کا ذہن اور اس کی سمجھ بالغ کے برابر ہو چکی, مگر بالغ نہیں ہوا. مثلاً 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں 14.5 سال کا بچہ, یا 15 سال میں 1 دن کم کا بچہ. اگر ایک بچہ کل یعنی ہفتے کے دن 15 سال کا ہونے والا, تو آج جمعے کے دن جو اس کی عقل ہے, 1 دن میں کیا فرق پڑے گا؟ مگر شریعت کے اعتبار سے تو آج یہ نابالغ, کل بالغ ہو جائے گا. تو جو بالکل بالغ کے قریب ہو, تقریباً بالغ جیسا ہو اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے, مگر ابھی بالغ نہیں ہوا, اس کا نام ہے اسلام میں مراہق. جس کے بارے میں آپ نے مسئلہ سنا بھی ہوگا, پردے میں اکثر ہی آتا کہ مراہق بچے سے تو پردہ عورت کے لیے تقریباً واجب کے قریب ہو جاتا, ویسے شرن کو جب 15 سال ہوں گے تب پردہ واجب ہے عورت کے لیے اپنے آپ کو چھپانا بچے، لیکن اگر بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے تو انتہائی احتیاط یہ کہ اس سے بھی پردہ کیا جائے. یا مطلب دوسرا ایک حکم ہے مراہق کے بارے میں کہ جو 13 سال کا بچہ ہو گیا اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالغ سمجھ لے، یعنی تمام واجبات و حرام کا اس طرح سے خیال کرے جس طرح بالغ آدمی خیال کرتا ہے. یہ تو خیر ذمہ نے چیز آ گئی. تو بچوں کی 3 قسمیں، ان میں سے موجودہ مراجے کہتے ہیں کہ غیر ممیز بچہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ نجس، جبکہ وہ صاحب جد ہو، ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے اختیار میں، اس بچے کی بات بالکل بیکار ہے. غیر ممیز یا ناسمجھ بچے کی بات نجاست و طہارت میں اسلام میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اور اگر بچہ مراہق ہے یعنی بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے، 2 دن باقی ہے، 1 مہینہ باقی، 2 مہینے باقی، 1 سال باقی، تقریباً 14 سال 13.5 سال کا بچہ مراہق ہو جاتا، وہ اگر کہہ دے جبکہ وہ صاحب جد ہو تو اس کی بات ضرور مانی جائے. یہ 2 مسئلے بالکل واضح ہیں. بچہ بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے تو موجودہ مجتہدین کہتے ہیں اس کی بات مان لی جائے گی نجاست. وہ اگر کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نجیس، جبکہ وہ چیز اس کے پاس ہو، تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا اور آپ کو نجیس سمجھنا پڑے گا. یہ مسئلہ اس اعتبار سے بیان ہو رہا کہ نجیس کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو نجیس سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ آسان، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، جس کو شریعت نے پاک کہا میں کیوں نجیس سمجھوں، میں تو احتیاط نہیں کروں گا، میں تو بالکل آزادانہ زندگی گزاروں گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک 13 سال 14 سال کے بچے نے کہہ دیا تو یہ بات اس کو ماننا پڑے گی، وہ زمین نجیس، وہ مسلح نجیس، وہ بستر نجیس، وہ کپڑا نجیس، بشرط یہ کہ بچہ اس کا صاحب جد ہو، یہ چیز بچے کے ہاتھ میں. تو یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا. البتہ اختلاف موجودہ مراجے میں بھی پایا جاتا اس بچے کے بارے میں جو 20 سال ہے، یعنی ممیز ہے، سمجھ جس ہے اس سے آپ پر احتیاط. تو یہ 4 مسئلے مکمل ہو گئے. صاحب یس، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز، چاہے وہ عادل ہو یا فاسق ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ جب کی بات پہ ہم کو یقین ہو رہا ہو یا شک ہو رہا ہو، اس کی بات ماننا پڑے. جہاں تک کہ اگر مراہق بچہ بھی بالغ ہونے کے قریب قریب، اس کی بات بھی ماننا پڑے. اب یہ مسئلہ مکمل. اب میں اس کی مثال دے دوں کہ مثلاً بیوی ہے، کپڑے، برتن، فرش، فرنیچر، یہ سب انسان اس کے اختیار میں دیتا ہے، بیوی کے اختیار میں، یا گھر کا نظام جو بھی چلاتی ہے عورت، ماں ہے یا بڑی بہن، ان کے اختیار میں یہ چیز. ہم صبح گئے دفتر یا اسکول، شام کو واپس آئے، انہوں نے کہا بھائی فلاں چیز نجیس ہے. اب چاہے ہمیں ان کی بات پہ بھروسہ ہو یا نہ ہو، بات ماننا پڑے گی، کیونکہ صاحب یت ہے اور صاحب یت کی بات ماننا پڑتی ہے. تو بیوی ہے یا یہ کہ نوکرانی جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی. اب یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے یہاں کا ماحول بالکل برعکس ہے. جو نجیس چیز بھی ہوتی ہے صاحب یہ زبردستی کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ پاک ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے. یا مثلا نوکرانی کبھی نہیں کہے گی کہ کپڑے میں نے دھوئے مگر نجیس سے نہ پہننا، وہ تو ہوں گے بھی نجیس تو کہہ دے گی میں نے پاک کر لیا. زمین ہوگی بھی نجیس تو کہہ دے گی کہ میں نے پاک کر لیا. لیکن بات ہو رہی ہے ایک عام ماحول کی، جس میں ہمارا یہاں کا ماحول میں کوئی دخل نہیں. اب گھر کا نظام جن کے ہاتھ میں ہے، ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی، وہ اگر کہہ دے کہ چیز نجیس ہے، آپ کو نجیس ماننا پڑے گا. وہ اگر گھر کی جو نوکرانی ہے وہ کہہ دے کہ بلا چیز نجیس ہے، ماننا پڑے گا نجیس. لیکن کون سی چیز جو اس کے اختیار میں ہے، جو آپ نے اس کے ہاتھ میں دی ہوئی، وہ برتن کے جو اس کے اختیار میں، لیکن ایک برتنوں کی قسم وہ ہوگی کہ مثلا شوکیس میں سجا کے رکھے ہوئے، بہت ہی قیمتی ہیں، اہم اہم موقعوں پہ نکالے جاتے ہیں، اس کو نوکرانی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. اس کے بارے میں اگر کہہ دے کہ بھائی آج میں نے دیکھا وہ بچے نے آ کر اس کو پیشاب کر دیا، وہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی. صاحب یت کا مطلب جو چیزیں اس کے اختیار میں دی گئی ان کے بارے میں اس کی گواہی بالکل چلے گی. اور اسی میں آ جاتا ہے چھوٹے بچے کی نگرانی کرنے والی عورت، چھوٹا بچہ جو ہے اس کی پرورش جو عورت کر رہی، وہ اگر کہہ دے بچے کے بارے میں کہ نہیں لینا اس کو، اس کے کپڑے نجیس ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ایک ہو، شریعت میں 2 عادلوں کی گواہی چلتی ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. ہاں اگر اسی بچے کے بارے میں وہ کہہ دے، مثلا بچہ ہے، بہن کا بچہ، بڑی بہن کا بچہ، چھوٹی بہن نے کہہ دیا کہ نہیں لینا اس کے کپڑے نجیس، آپ اس سے کہہ سکتے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو تم ایک ہو شریعت میں گواہی دو بھی چلتی. لیکن بڑی بہن نے اگر کہہ دیا کہ نہیں لینا اس کے کپڑے نجس ہیں, یعنی جس کا بچہ ہے وہ بہن کہہ رہی ہے, تو کیونکہ وہ صاحب ید ہے, بچے کی دیکھ بھال, بچے کے کپڑے بدلنا, بچے کی نگرانی کرنا اس کے اختیار میں, اس کی بات آپ کو ماننا پڑے گی. کیا ہے جو آج کل کچھ گھروں کا ماحول ہو گیا کہ وہ بڑی بہن شریعت سے مسئلے مسائل سے فقہ سے دور, چھوٹی بہن بہت پابند ہے شریعت میں, مسائل اس کو سارے یاد ہے, لیکن وہ گواہی کے مسئلے کو چھوڑتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں, لیکن صاحب ید بڑی بہن ہے اس کی بات ماننا پڑے گی. چھوٹی بہن سارے مسائل وغیرہ یاد کرنے کے باوجود صاحب ید نہیں ہے, اس کی بات اس میں نہیں چلے, مگر یہ کہ وہ تیسرے طریقے سے گواہی کے طریقے سے ثابت ہو جائے وہ مسئلہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو جو بچے کی نگرانی کر رہی ہے عورت اس کی بات مانی جائے گی. اسی طریقے سے پاگل, خدا نخواستہ اگر کوئی اس امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے پروردگار کی جانب کہ وہ پاگل ہو گیا, اس کا ذہن کام نہیں کرتا, تو اب وہ نجس بھی کرے گا, چیزوں کو پاک بھی کرے گا, خود وہ اگر کبھی کہہ دے تو اس کی بات تو بالکل بیکار, پاگل آدمی کی بات کا بھروسہ نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا, اس کا ہاتھ منہ دھلانے والا, اس کو نہلانے والا, اس کے کپڑے دیکھنے والا, وہ اگر کبھی کہہ دے پاگل کے بارے میں کہ بھائی اس سے ہاتھ نہ ملانا, اس کا ہاتھ نجس ہے, اس کے کپڑوں سے دور رہنا, اس کے کپڑے نجس, تو کیونکہ وہ صاحب ید ہوگا اس لیے اس کی بات مانی جائے گی. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ صاحب ید جاندار چیزوں پہ بھی ہوتا ہے, بے جان چیزوں پر, انسانوں پر بھی ہوتا ہے, جانوروں پر, بہرحال جو چیز جس کے اختیار میں ہے اس میں اس کی گواہی مانی جائے گی نجاست کے بارے میں, چاہے ہمیں اس پر یقین نہ بھی آ رہا ہو تب بھی وہ جو کہہ دے ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ مسئلہ یہاں تک ہوا اس سے متعلقہ, ابھی تک تو صرف صاحب ید کی تجویز, اب اس سے متعلقہ دو تین باتیں بہت جلدی جلدی میں بیان کر دوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ صاحب ید کی بحث آج مکمل ہو جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ ایک دو مسئلوں کی خاطر پھر ساری بات دہرانا پڑے. اب اس میں یہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا, بالکل واضح ہو گیا ہوگا کہ صاحب ید اسلام میں کسے کہتے ہیں اور اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے. اب یہاں پر آخر میں دو مسئلے اور آتے ہیں, اور وہ دو مسئلے یہ ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں, یعنی صاحب ید جب کہے گا نجاست کے بارے میں اس کی بات مانیں گے, مگر علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ جو بات کہے گا کب تک مانی جائے گی. اکثر ہمارے علماء کا نظریہ یہ کہ اگر صاحب ید کسی چیز کے بارے میں گواہی دے کے نجس ہے, آپ کے استعمال سے پہلے گواہی دے دے, روک دے, منع کر دے, تو اس کی بات ماننی جائے. آپ اس چیز کو استعمال کرنے پھر آ کر کہے کہ یہ نجس تھی, تو ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں پھر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. مگر موجودہ مناجع کے نزدیک مثلا کس طرح کہ صاحب ید آپ کے استعمال سے پہلے نجاست کی بات کرتے یا بعد میں, دونوں صورتوں میں اس کی بات مانی جائے گی. مثلا نجس پانی ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کے کسی کے گھر میں آپ نے وضو کر لیا, اجازت, وضو کرنے کے بعد جو صاحب ید تھا جس کے ہاتھ میں یہ پانی تھا اس نے آ کر کہا کہ یہ پانی نجس ہے, ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں اب اس کی بات نہیں مانی جائے. ہمارے استعمال سے پہلے کہہ دیتا تو ٹھیک, استعمال کے بعد کہے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں, مگر موجودہ دونوں مراجع جو ہیں ان کا یہ فتویٰ کہ نہیں, دونوں صورتوں میں اس کی بات مانی جائے گی. استعمال سے پہلے کہہ دے کہ پانی نجس ہے تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, وضو کے بعد بھی کہہ دے تب بھی آپ کا وضو غلط ہے اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ تو ایک مسئلہ. اب ایک مسئلہ اور ہے آخر میں, جس میں آقا فلی اور آقا خمینی میں تھوڑا سا اختلاف, وہ یہ ہے کہ صاحب ید جس کی کوئی چیز اگر وہ کہہ دے کہ یہ چیز نجس, مگر اس وقت کہے جب وہ صاحب ید نہ رہے, صاحب ید قیامت تک تو صاحب ید نہیں رہے گا, وہ ایک چیز کے بارے میں گواہی دے رہا مگر اس وقت کہ جب وہ صاحب ید نہیں رہا. کہ مثلا ایک کرایہ دار ہے, مثال دے دوں کہ آپ نے کرایہ میں دیا ہے مکان, اب اس نے مکان چھوڑ دیا اور آپ اس میں آ کے رہنے لگے, وہ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ یہ مکان نجس ہو گیا تھا, میں نے پاک نہیں کیا, گواہی دے رہا ہے زمین کی نجاست کے بارے میں اب جبکہ وہ صاحب ید نہیں رہا. ہاں جب تک کوئی اس مکان میں رہ رہا تھا اس وقت گواہی دیتا, اس کی بات ماننا پڑے, بعد میں آ کے کہہ رہا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات تو واضح کہ اگر صاحب ید اس چیز کے بارے میں گواہی دے جو کبھی اس کے ہاتھ میں دے, نجاست کی گواہی دے مگر نجاست کے بارے میں بھی کہے گی یہ بات میں لگی. مگر مکان چھوڑنے کے بعد وہ آئے ایک دن ملنے اور کہا کہ ہاں میرے مکان چھوڑنے کے ایک ہفتے کے بعد یہ زمین نجس ہو گئی, تب تو اس کی بات بالکل ہی نہیں مانی جائے گی. جب تم مکان چھوڑ چکے تھے اس کے ایک ہفتے کے بعد تو تم صاحب یت سے ہی نہیں, تمہاری بات بالکل بیکار ہے. ہاں اختلاف کہاں ہے کہ جب وہ گواہی دے اس زمانے کے بارے میں جب یہ مکان اس کے پاس تھا. آ کر کہتا ہے کہ جب میں یہاں رہتا تھا تو یہاں پہ میرے بچے نے پیشاب کر دیا تھا, میں نے سوچا کہ کون پاس کرے اور کیا ضرورت ہے, میں جس زمین ہے رہنے دو. اب وہ آ کر بتا رہا نجاست کب تھی جب وہ اس کے اختیار میں تھا مکان. اگر اس وقت کی نجاست کے بارے میں کہے جب وہ اختیار میں نہیں رہا تو بالکل بیکار, لیکن اگر اس وقت کی نجاست کے بارے میں کہے جب وہ اس چیز کا اختیار رکھتا تھا, اب اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. آپ خود کہتے ہیں اس صورت میں بھی صاحب یت بالکل بیکار, جب تک تم اس مکان میں رہتے تھے اس وقت تک تمہاری بات صحیح تھی, اب تم نہیں رہتے اب تم صاحب ید نہیں, اب تم ایک گواہ بن گئے. اگر گواہی کی شرط پہ پورے اترتے ہو تو اس اعتبار سے تو ہم بات مان لیں گے, مگر صاحب ید کے اعتبار سے تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں. یہ آغائے پوری کا نظریہ. اور آغائے خمینی کہتے ہیں کہ اس میں زمانہ دیکھنا پڑے, اگر اس چیز کو چھوڑے ہو اسے تھوڑا سا عرصہ گزرا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تو اس کی بات ماننی جائے گی, اور اگر بہت زیادہ عرصہ گزر گیا تو اس کی بات نہیں مانیں گی. وہ ایک ہفتے کے بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ زمین نجیس تھی, اس کی بات نہیں مانیں گی. لیکن وہ مکان چھوڑ کے گیا صبح کو شام کو آپ آتے ہیں, اس نے آ کر کہا کہ بھائی یہ زمین نجیس ہے. اگر اس کو اس چیز چھوڑے ہوئے بہت کم وقت گزرا ہے تو اس کی بات کا ماننا ضروری ہے اور اس چیز کو نجیس مانیں گے, اور اگر زیادہ وقت گزر گیا پھر آ کر کہے تو اس کی بات بالکل بیکار. اور صاحب یت کے سلسلے کا آخری مسئلہ جس پر مسائل کا وقت بھی پورا ہونے والا, وہ یہ کہ یہ ساری بات تو مکمل ہو گئی, اب ایک آخری صورت یہ کہ اگر کبھی ایک چیز دو آدمیوں کے اختیار میں, دو آدمی ایک چیز میں صاحب یت ہے. ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ اکثر پیش آتا, گھر کے ساز و سامان فرنیچر برتن یہ کسی ایک کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا, تین بہنیں ہیں تو تینوں ایک ساتھ اس کا خیال کرتی, کبھی اس نے برتن دھو دیے کبھی اس نے دھو دیے کبھی اس نے جھاڑو دے دی کبھی اس نے دے دی. کہ اگر ایک چیز میں صاحب ید ایک سے زیادہ دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو پھر ان میں سے کس کی گواہی مانی جائے گی؟ کیا نجاست کے بارے میں کہنے کے لیے سب کو متفق ہونا چاہیے؟ تین ہیں تو تینوں جب تک کہ نہ کہیں آپ اس کو بات سمجھیں گے یا نہیں؟ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ آدمی ایک چیز میں شریک ہیں, دو مالک ہیں کسی چیز کے, دو صاحب ید ہیں کسی چیز سے, تو اس میں سے ہر ایک کی گواہی کی اہمیت. گھر کی زمین کی دیکھ بھال گھر کی ساری عورتیں کرتی ہیں وقتاً فوقتاً, ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے نجس ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی. ہاں اگر کبھی دو صاحب ید کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے, ایک تو یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ زمین نجس ہے دوسرا خاموش رہا, ٹھیک ہے وہ جس نے کہا نجس ہے اس کی بات چلے, ایک بھی ہو تو صاحب ید. لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک نے کہا کہ نجس دوسری عورت نے کہا کہ پاک, دو صاحب ید کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے, الگ الگ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں, اس صورت میں پھر دونوں کی بات کی اہمیت ختم ہے, نہ اس کی بات مانیں گے نہ اس کی بات مانیں گے, دونوں کی بات ختم, دونوں کی گواہی ختم, پھر صاحب ید کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رہے سوائے ایک مقام کے. وہ مقام ذرا مشکل ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے یقین سے گواہی دے رہا ہے, ایک آدمی شریعت کے اصول کی روشنی میں گواہی دے رہا ہے, پھر تو اس کی بات مان لی جائے گی جو اپنے یقین سے کہہ رہا ہے. مثلاً ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا یہ نجس ہوئی تھی زمین, دوسری کہتی ہے زمین پاک ہے, اس لیے کہ اسلام نے ہر چیز کو پاک رکھا, وہ اصول کی روشنی میں کہہ رہی ہے یا آنکھوں دیکھ کی بات کہہ رہی ہے؟ اس صورت میں تو اس کی بات مانی جائے گی جو آنکھوں دیکھ کی بات کہہ رہی ہے, لیکن اگر دونوں آنکھوں دیکھ کی بات کہہ رہی ہے, ایک کہے کہ نہیں کہ نجس تھی میں نے دیکھا تھا, دوسری کہا کہ میں ساتھ میں تھی میں نے دیکھا تھا نجس نہیں, اس صورت میں دونوں کی بات بیکار ہے, دونوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے ساتھ ہی صاحب ید کے مسئلے مکمل ہوئے. اب بچے گا تیسرا اور آخری طریقہ. پہلی بات کیا تھی نجاست ثابت ہونے کی؟ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں چیز نجس. دوسرا یہ تھا کہ صاحب ید یعنی اس چیز کا مالک گواہی دے دے کہ یہ چیز نجس, اور تیسرا ہے کہ شریعت کے گواہ آ کر کہہ دے کہ یہ چیز نجیز ہے. یہ تیسری جو چیز ہے جس میں صرف تین مسئلے, وہ انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گے, اور اس کے فوراً بعد آئندہ ہی جمعے سے وہ گفتگو شروع ہو جائے گی. جو نجاست و طہارت میں غالباً سب سے زیادہ اہم, کہ اگر ہم کو پتہ بھی چل جائے کہ کوئی چیز نجیس ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اسے پاک کریں. نجیس چیز کا پاک کرنا کب ضروری ہو جاتا ہے, یہ ہے ساری گفتگو کا اہم ترین مسئلہ. ہزاروں چیزیں دنیا میں نجیس ہوتی رہتی ہیں, ہم کس چیز کے پیچھے جائیں گے تو کون سی چیز پاک کرنا ہے اور کب پاک کرنا ہے. انشاءاللہ اس مسئلے کو, یہ شرعی گواہی کے مسئلے کو مکمل کر کے, جو صرف 10 منٹ کا ہوگا, وہ بھی اگر بہت وقت لگ جائے, پھر انشاءاللہ یہ گفتگو شروع ہو جائے گی. تو آئندہ ہفتے نجاست کا ہمیں کیسے پتا چلے, اس موضوع پر گفتگو مکمل ہو جائے گی. اب اس سے پہلے کہ دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کی جائے, ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. وقت اگر سے خاصا گزر گیا ہے, لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جب سے یہ سلسلہ ایام اعضاء کے بعد شروع ہوا ہے, اس در کی نوعیت کو تھوڑا بدلا گیا اور اب مسائل کا مقتی 40 منٹ ہو گئے ہیں. اس اعتبار سے اگر آج 42 منٹ ہو گئے تو صرف 2 منٹ زیادہ ہوئے, 12 منٹ نہیں. وہ پرانا جو سلسلہ تھا وہ چند ہفتوں کے لیے مؤخر ہے. گفتگو ہو رہی تھی شیان پاکستان کی ذمہ داری, اور میں یہ گفتگو کر رہا تھا دنیا کے موجودہ حالات کو اپنے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے, کہ پروردگار عالم نے ویسے تو ہر مومن کی ذمہ داری قرار دی کہ اسے اسلام کی تبلیغ میں حصہ لینا, لیکن خاص طور پر موجودہ ماحول وہ زمانہ قریب آ گیا جب واجب کفائی واجب عینی میں تبدیل ہوا جا رہا, یعنی تمام صاحبان ایمان کی ذمہ داری اپنی جگہ پر, لیکن ہم لوگوں جو پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں رہتے ہیں, جن کے پاس وہ زبان ہے جو دنیا کے اکثر ممالک میں آسانی سے سمجھ لی جاتی, اور جن کے خاندان کے یا جن کے علاقوں کے لوگ باہر کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں, ان کے لیے یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی. خصوصیت کے ساتھ ان حالات میں جب باقی دنیا کے جہاں جہاں شیعہ حضرات, وہ سب کے سب ایک دوسرے اہم ترین فریضے کو ادا کر رہے ہیں, یہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے اندر اگر یہ دیکھا جائے کہ بڑی بڑی شیعہ آبادی کہاں, تو یا ایران کا نام آتا, یا لبنان کا نام آتا, یا افغانستان کا نام آتا, یا عرب علاقوں کا نام آتا. عرب علاقے دنیا کے وہ علاقے جہاں اچھی خاصی آبادی, اکثریت میں نہ صحیح مگر اچھی خاصی آبادی, افغانستان وہ علاقہ جہاں تقریباً برابر برابر کی تعداد ہے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے ساتھ, اور لبنان اور ایران اور عراق, یہ تو وہ علاقے جہاں پہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا کہ شیعان آل محمد کی تعداد سب سے زیادہ, اس کے بعد یا انہی کے ساتھ ہمارا علاقہ پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ آتا. یہ تقریباً سب کے سب وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر 1 کروڑ سے 3 کروڑ یا 4 کروڑ تک شیعان اہل بیت ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں سے ہر علاقے کے شیعہ کسی نہ کسی اور اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. لبنان کے محبان اہل بیت وہ اس وقت اتنا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. عرب علاقے کے اندر جہاں جہاں شیعان اہل بیت کی اتنی تعداد ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں, تو وہ خود ایک اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اور کہ عراق, ایران اور افغانستان, یہاں تو آپ کو معلوم ہی کہ دین کی تقریباً ساری کی ساری ذمہ داری شیعان اہل بیت کے کاندھوں پر. یقیناً افغانستان کا جہاد ہمارے تمام مراجے کے فتوے کی روشنی میں ایک جہاد, اور اس میں بغیر پروپیگنڈے زیادہ کام کرنے والے وہی لوگ جو مومنین کرام ہیں. تو اب یہ جہاں جہاں باقی شیعوں کی آبادی اکثریت میں تھی, وہ موجودہ حالات کی وجہ سے, بڑے دشمن کے سر پہ ہونے کی وجہ سے, یا انقلاب کی وجہ سے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں, اور وہ بھی اہم ترین فریضہ. تو اب تعداد کے اعتبار سے پاکستان اور ہندوستان کے صاحبان ایمان ہی وہ بچتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی کہ وہ ساری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچائے. ایران کو خود علماء کی کمی کا نشانہ بننا پڑ رہا, عراق اور لبنان میں خود یہ مسئلہ کہ وہاں کی اپنی ضرورت پوری کرنے والے علماء نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر علماء زیادہ ہو گئے, اگر یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ علماء کو چونکہ علماء اور عوام کو کیونکہ اپنے وقت کا اتنا بڑا حصہ مقامی حالات پہ نہیں دینا پڑ رہا, اس لیے ساری دنیا کی ذمہ داری ہم پر زیادہ آ جاتی. اور میں نے یہ کیا کہ اس ذمہ داری کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اب وہ وقت و زمانہ قریب آ گیا کہ ہمارے وہ نوجوان, ہمارے وہ خاندان جو مغرب کی دنیا میں گئے اور سوائے چند کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی عیاشیاں اور سہولتوں کا حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ جس میں ذرا سا بھی دین یا مذہب کے بارے میں کوئی جذبہ تھا, ان کی آنکھیں کھل رہی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی غلطی کر لی. جائیے کہ اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس نہ کرے تب بھی وہ خیال کر رہے ہیں کہ اب اگر ہم اسی انداز سے یہاں رہتے رہے تو ہماری غلطی ہوگی. ہمیں اپنے بچوں تک, ہمیں اپنے آنے والی نسل تک دین کا پیغام پہنچانا. اور میں نے پچھلی تقریر دو تین اس کی مثالیں دی کہ یہ جو تبدیلی آئی اس کا کتنا بڑا نتیجہ مغرب کی دنیا میں نکلا, خاص طور پر نوجوان کس طرح سے تبدیل ہوئے. میں نے اس کے کچھ وجوہات بھی بتائی اور میں ایک بات آپ کو اور یاد دلاتا چلوں کہ بے عین ہی آج وہی کیفیت ہے جو اسلام کے شروع زمانے میں تھی. جب پیغمبر اسلام نے کلمہ اسلام پیش کیا دنیا کے سامنے تو یقیناً ایک بڑی تعداد ایسی جو اسلام کی سچائی کو سمجھ کے اسلام میں آئے تھے, لیکن ایک ایسی بھی تعداد تھی جو اس لیے اسلام میں آئے تھے کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم پر جو ظلم ہو رہا تو ہم پہ مختلف قسم کی پریشانیاں نازل ہو رہی, اسلام کو قبول کرنے ان سب کا خاتمہ ہو سکتا. بلال حبشی جیسے غلام, عمار یاسر جیسے مجبور, یہ سب کے سب ان مظالم کی وجہ سے اسلام کی جانب کھینچ کے آئے تھے جو کفر کے ماحول میں ان پر جیے. مغرب کی دنیا کے بارے میں میں نے پچھلی تقریر میں بتایا کہ وہاں بھی جب ہمارے نوجوان وہی تعلیم حاصل کر کے بلکہ وہاں کے لوگوں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے ہماری دنیا میں جاتے ہیں تو ہر جگہ ان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں, فقط اس لیے کہ ان کا رنگ کالا یا اس لیے کہ وہ مسلمان. ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آ رہا کہ پھر ہم کیوں یہ حماقت کریں کہ اپنا مذہب چھوڑ دیں. یہاں سے ہماری ذمہ داری بڑھتی, اب ہمیں ان کے لیے مدد کرنا, اب ہمیں ان کی خدمت انجام دینا. اور میں صرف ایک بات اور یاد دلا دوں, اور یہی بات جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں, سبب بنی کہ اس درس کے باوجود مثلا منگل کو امام باڑے کا درس ہوتا کہ میں نے اکثر یہ کہا کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی سیرت اتنی ہماگیر سیرت ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ اور کسی قسم کے حالات ہو, ہر علاقے کے لیے ہر قسم کے حالات کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا درس موجود ہے سیرت رسول اور سیرت ائمہ میں. اور یہی وجہ کہ آج بھی ہم کو یہ پتہ چل سکتا کہ جب مغرب کے اندر ہمارے نوجوان یورپ میں امریکہ میں ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں, انہیں ہوش آ رہا, وہ دین کی جانب آنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے کام کا آغاز کہاں سے کریں, ہمیں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کہاں سے چلنا. صرف ایک بات جو میں نے اکثر مجالس میں پڑھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ تمام علماء اسلام اس ایک مسئلے پر متفق کہ تاریخ اسلام میں اہم ترین واقعہ ہجرت رسول کا واقعہ. اگر ہجرت رسول کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید اسلام کی وہ تاریخ نہ ہوتی جو آج ہے, شاید اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا, شاید اسلام اتنے جلدی دنیا کے اکثر مذاہب میں نہ پہنچ پاتا. ہجرت رسول کا واقعہ وہ واقعہ کہ جس نے اسلام کو دنیاوی طاقت دی, اسلام کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی. اور یہ آج کے تمام علماء اور علماء ہی نہیں ائمہ معصومین کا بھی نظریہ. ابھی تو ہمارے سامنے یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر کے دور یہ مسئلہ پیش آیا کہ مسلمانوں کے پاس بھی اپنا ایک سال ہونا چاہیے جس سے وہ واقعات کا حساب کتاب رکھیں, اس کس سال کو منتخب کیا جائے. اور اکثر کی رائے یہ تھی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنا سال شروع کرتے ہیں, ہمیں بھی رسول خدا کی ولادت سے اپنا سال شروع کرنا چاہیے. خود نے کہا کہ نہیں, جب رسول نے اعلان رسالت کیا تھا وہاں سے ہمیں اپنا سال شروع کرنا چاہیے. مولا کائنات سے جب پوچھا گیا, حکومت وقت نے جا کر مولا سے پوچھا کہ ان حالات میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو مولا نے یہ فرمایا کہ نہ تو رسول کی ولادت کی تاریخ سے اپنے سال کو شروع کرو, نہ اعلان رسالت سے شروع کرو. تاریخ اسلام میں اور رسول کی زندگی میں اہم ترین واقعہ ہجرت کا واقعہ, ہجرت کے زمانے سے ہجرت کی تاریخ سے اپنا سال شروع کرو. اس کے بعد سے آج تک جو ہمارے سامنے ہجری سال آ رہا مولا کائنات کے مشورے سے آیا, تو پتا چلا کہ علی کی نگاہ میں بھی رسول کی زندگی میں تاریخ اسلام میں اہم ترین واقعہ ہجرت کا واقعہ. جب اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی سیرت رسول کے سلسلے میں تو میں اس کے فوائد اور اس کی اہمیت اور واضح کروں گا, لیکن اب صرف ایک چیز آپ کے سامنے آنا چاہیے, ہجرت رسول کا مطلب کیا ہے, رسول کی ہجرت کس لیے, رسول نے یہ ہجرت جو کی تو آخر کس انداز سے کی. ہجرت رسول اسی چیز کا نام تو تھا کہ مکہ بھی ایک شہر مدینہ بھی ایک شہر, مکہ قابل احترام، اس وقت تک مدینہ قابل احترام نہ تھا. مدینہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ قابل احترام بنتا. مکہ مقدس ترین مقام ہے اس وقت کے اعتبار سے بھی اور آج کے اعتبار سے بھی، مگر اللہ کے رسول مکے کو چھوڑ کے مدینے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی مقدس ترین مقام کو سر کیا جا رہا. آج کبھی کبھار یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ جی فلاں مجتہد یہ کہتا ہے کہ زیارت کے لیے جانا بھی مثلاً حرام ہے، یا فلاں مقام کی زیارت کے لیے بھی جانا گناہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ زیارت کیسے حرام بن سکتی؟ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، ایک اصول دیا اور یہ بڑا اہم اصول ہے اس اعتبار سے بھی کہ آپ کے دوستوں اور ساتھیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہمیں ملک سے نکل کر ان علاقوں میں جانا چاہیے جہاں پہ ہماری صلاحیت اور علم کی قدر کی جائے. تو میں بتا دوں کہ پیغمبر اس وقت مکہ مقدس شہر ہے، مدینہ مقدس شہر نہیں. آج کے حالات کو ذہن میں نہ رکھے، اس وقت مدینہ میں کچھ نہیں، پیغمبر نے دنیا کا مقدس ترین مقام چھوڑ دیا اور ایک عام شہر میں چلے گئے جہاں اس وقت تک کوئی خصوصیت نہ تھی. یہ اصول دیا ہے پیغمبر اسلام نے، یہی ہماری فقہ کا مسئلہ بھی ہے. ایک مسئلہ فقہ میں ایسا کہ آج سے چند سال پہلے تک لوگ اسے علماء کا امتحان لینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، یا وہ لوگ کہ جن کے خیال میں اسلام ایک نامکمل مذہب تھا وہ عام طور پر اس بات کی دلیل میں اس مسئلے کو پیش کرتے تھے کہ دیکھیے آج کے زمانے کے مسائل اسلام کے پاس نہیں. وہ کیا مسئلہ؟ کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، وہاں کیسے نمازیں پڑھی جائیں، وہاں کیسے روزے رکھے جائیں، 6 مہینے کا روزہ کون رکھے، 6 مہینے کے اندر ہم کس طرح نماز پڑھیں. نماز تو یہ ہے کہ سورج نکل لے تب ظہر اور عصر کا وقت آئے گا زوال کے وقت، وہاں تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا. دیکھیے اسلام ان کے بارے میں کیا حکم دے گا. اب یہ سوال کیا جاتا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا اور آج بھی آپ کو فقہ کی توضیح میں اس کا جواب ملے گا. لیکن وہ جواب کیا؟ اس جواب کے اندر ایک اصول کو سیدھا، وہ جواب یہی تو ہے کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یعنی ان علاقے کے رہنے والے لوگ کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، ان کے لیے پہلا واجب فریضہ یہ کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرے. ان کے لیے پہلی چیز یہ واجب، ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ دنیا کے کسی بھی ایسے ملک میں جہاں 24 گھنٹے میں دن مکمل ہو جاتا. یہ پہلی چیز بیان کی گئی، ان کے لیے واجب ہے ہجرت کرنا. پھر آتا ہے مسئلہ کہ ہاں اگر ہجرت کرنا ممکن نہ ہو، اپنا علاقہ چھوڑ نہیں سکتے، دنیا میں کہیں جا نہیں سکتے، پھر وہ مسئلہ بتایا گیا کہ اب اس کی ذمہ داری کہ جو ان کے قریب ترین ملک ہے وہاں کے اوقات معلوم کر کے اس کے مطابق نماز اور روزہ کرے. لیکن پہلا فریضہ کیا ہے؟ ان علاقوں کو چھوڑ دینا واجب. وہ کیوں؟ وہ ایک ہی اصول کی وجہ سے. انشاءاللہ آج کی تقریر کے بعد گناہان کبیرہ کا نامکمل موضوع آئندہ سے دوبارہ شروع ہوگا، اس میں ہم قریب آنے والا کہ ایک چیز ہمارے یہاں کہ ایسے مقام سے ہجرت کرنا واجب جہاں انسان اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے. واجبات میں سے ایک واجب یہ، اور حرام میں سے ایک حرام یہ کہ ایسے مقام پہ جا کے رہنا جہاں پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکیں گے. یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے. گناہان کبیرہ میں اس کا ذکر آتا، اور مغرب کی دنیا کے بارے میں بھی علماء کا یہی فتویٰ کہ اگر یہاں سے جاتے وقت آپ کو معلوم کہ کھلا ملک میں یا کھلا شہر ہم اپنے دین کے واجبات پہ عمل نہیں کر سکتے، حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے، تو وہاں جا کے رہنا واجب ہے. جو رہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی وہاں سے آ جانا واجب ہے. جیسے آپ نے قطب شمالی کی بات سنی کہ جب آپ وہاں پہ روزے نہیں رکھ سکتے اور روزہ رکھنا واجب ہے، تو ہجرت کر کے وہاں آؤ جہاں روزے کا وقت مل رہا. اور یہی اصول پیغمبر اسلام کی ہجرت میں پوشیدہ کہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مقدس ترین مقام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں دین پہ عمل بھی ممکن نہیں عام لوگوں کے لیے، اور یہاں سے تبلیغ بھی ممکن نہیں. تو آج اگر دنیا کا کوئی مقدس ترین شہر اس انداز کا شہر بن جائے کہ جو رسول کے زمانے میں تھا کہ ظالموں کی اکثریت ہو، کافروں کی حکومت ہو، حق کی بات کو دبا دبایا جا رہا ہو، دین پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو آج بھی جو وہاں ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر ممکن ہے تو ہجرت کر کے جاؤ۔ ہر آدمی جا بھی تو نہیں سکتا، حکومتیں بھی روکتی ہیں، کہاں جائے، کوئی سامنے کا ملک بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جن کے لیے ممکن ہے ان کے لیے واجب ہے کہ تم دنیا کے مقدس ترین علاقے میں ہو تو وہاں سے ہجرت کر کے جاؤ، کیونکہ باہر رہنے والے ہیں ان